يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
آپ سے اے نبی دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن حاصل کرنے والے شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سیدھا رکھا ہے کہ تم انہیں تھوڑا بہت وہ سکھاؤ جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں، تم اسے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ شکار اور شکاری جانوروں کے احکام۔ چونکہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے والے خبیث یعنی گندی اور ناپاک چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا، خواہ وہ نقصان جسمانی ہو یا دینی یا دونوں، پھر ضرورت کی حالت کو خاص کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں فرمایا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یعنی تمام حرام جانوروں کا بیان تفصیل وار تمہارے سامنے آ چکا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی طرف بے بس اور بے قرار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ حلال چیزوں کے دریافت کرنے والوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تم پر حلال ہیں۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ آپ طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث یعنی گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ ہر حلال رزق طیبات میں داخل ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ دوا کے طور پر پیشاب کا پینا کیسا ہے، جواب دیا کہ وہ طیبات میں داخل نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس مٹی کا بیچنا کیسا ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، فرمایا وہ طیبات میں داخل نہیں۔ اور تمہارے شکاری جانوروں کے ذریعے کھیلا ہوا شکار بھی حلال کیا جاتا ہے، مثلا سدھائے ہوئے کتے اور ٹھیکرے وغیرہ کے ذریعے۔ یہی مذہب ہے جمہور صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ کا۔ بہت سے بزرگوں سے مروی ہے کہ شکاری سدھائے ہوئے کتے، باز، چیتے، شکرے وغیرہ، ہر وہ پرند جو شکار کرنے کی تعلیم دیا جا سکتا ہو، کہ پھاڑنے والے جانوروں اور ایسے ہی پرندوں میں سے جو بھی تعلیم حاصل کر لے ان کے ذریعے شکار کھیلنا حلال ہے۔ لیکن مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تمام شکاری پرندوں کا کیا ہوا شکار مکروہ کہا ہے، اور دلیل میں وما علمتم من الجوارح مکلبین پڑھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے، ضحاک اور سدی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر میں مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، باز وغیرہ پرند جو شکار پکڑیں اگر وہ تمہیں زندہ مل جائے تو ذبح کر کے کھا لو ورنہ نہ کھاؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیاہ کتے کا کیا ہوا شکار بھی مستثنا کر لیا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کا قتل کرنا واجب ہے اور پالنا حرام ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، نماز کو تین چیزیں توڑ دیتی ہیں، گدھا، عورت اور سیاہ یعنی کالے رنگ کا کتا۔ اس پر عبی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ یعنی کالے کتے کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا، پھر فرمایا، انہیں کتوں سے کیا واسطہ، ان کتوں میں سے سخت سیاہ کتوں کو مار ڈالا کرو۔ شکاری حیوانات کو جوارح اس لیے کہا گیا ہے کہ جرح کہتے ہیں کسب اور کمائی کو، جیسے عرب کہتے ہیں فلان جرح اہلہ خیرا، یعنی فلان شخص نے اپنے اہل کے لیے بھلائی حاصل کر لی، اور عرب کہتے ہیں فلان لا جارح لہ، فلان شخص کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہیں۔ قرآن میں بھی لفظ جرح کسب اور کمائی اور حاصل کرنے کے معنی میں آیا ہے، فرمان ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَرِ، یعنی دن کو جو بھلائی برائی تم حاصل کرتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ مکلبین کا لفظ ممکن ہے کہ علمتم کی ضمیر یعنی فاعل کا حال ہو، اور ممکن ہے کہ جوارح یعنی مقتول کا حال ہو، یعنی جن شکار حاصل کرنے والے جانوروں کو تم نے سدھایا ہوا ہو وہ شکار کو اپنے پنجوں اور ناخنوں سے شکار کرتے ہوں۔ اس سے بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ شکاری جانور جب شکار کو اپنے صدمے سے ہی دبوچ کر مار ڈالے تو وہ حلال نہ ہوگا، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے اور علماء کی جماعت کا خیال ہے۔ اسی لیے فرمایا، تم نے انہیں اس میں سے کچھ سکھا دیا ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا رکھا ہے، یعنی جب تم چھوڑو تو جائے اور جب تم روکو تو رک جائے، شکار پکڑ کر تمہارے لیے روک رکھے تاکہ تم جا کر اسے لے لو، اس نے خود اپنے لیے اسے شکار نہ کیا ہو۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہو اور اس نے اپنے چھوڑنے والے کے لیے شکار کیا اور اس نے بھی اس کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو تو وہ شکار مسلمانوں کے لیے حلال ہے، گو وہ شکار مر بھی گیا ہو، اس پر اجماع ہے۔ اس آیت کے مسئلے کے مطابق ہی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نام لے کر اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا، جس جانور کو وہ پکڑ رکھے تو اسے کھا لو اگرچہ کتے نے اسے مار بھی ڈالا ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ شکار کرنے میں اور کتا نہ ملا ہو، اس لیے کہ تو نے اپنے کتے کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھوڑا ہے، دوسرے کو بسم اللہ پڑھ کر نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا، میں نوکدار لکڑی سے شکار کرتا ہوں۔ فرمایا، اگر وہ اپنی تیزی کی طرف سے زخمی کرے تو کھا لو، اور اگر اپنی چوڑائی کی طرف سے لگا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ لٹ مارا ہوا ہے اور لٹ مارا ہوا جانور کا کھانا حلال نہیں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب تم اپنے کتے کو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، پھر اگر وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھے اور تمہارے پہنچ جانے پر شکار زندہ مل جائے تو تم اسے ذبح کر ڈال کر، اور اگر کتے نے ہی اسے مار ڈالا ہو اور اس میں سے کھایا نہ ہو تو اسے بھی کھا سکتے ہو، اس لیے کہ کتے کا اسے شکار کر لینا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔ اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر اس نے کھا لیا ہو تو پھر تم اسے نہ کھاؤ، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے کھانے کے لیے شکار نہ پکڑا ہو۔ یہی دلیل جمہور کی ہے، اور حقیقتاً امام شافعی رحمہ اللہ کا صحیح مذہب بھی یہی ہے کہ جب کتا شکار کو کھا لے تو وہ مطلق حرام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں جیسے کہ حدیث میں ہے۔ ہاں سلف کی ایک جماعت کا قول بھی ہے کہ مطلقاً حلال ہے، ان کے دلائل یہ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کھا سکتے ہو اگرچہ کتے نے تہائی حصہ کھا لیا ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گو ایک ٹکڑا ہی باقی رہ گیا ہو، تاہم کھا سکتے ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے، گو دو تہائیاں کتا کھا گیا ہو پھر بھی تم کھا سکتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ کہہ کر تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑا تو جس جانور کو اس نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہو تم اسے کھا لو، چاہے کتے نے اس میں سے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ عطا اور حسن بصری رحمہ اللہ سے اس میں مختلف اقوال مروی ہیں۔ زہری، ربیعہ اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ اسی کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ اپنے پہلے قول میں گئے ہیں اور نئے قول میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کتے کو شکار پر چھوڑے پھر شکار کو اس حالت میں پائے کہ کتے نے اسے کھا لیا ہو تو جو باقی ہو اسے وہ کھا سکتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں بقول ابن جریر رحمہ اللہ نظر ہے، اور سعید راوی کا سلمان رضی اللہ عنہ سے سننا نامعلوم ہے، اور دوسرے فقہ راوی اسے مرفوع نہیں کرتے بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ یہ قول ہے تو صحیح، لیکن اسی معنی کی اور مرفوع حدیثیں بھی مروی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس شکاری کتے سدھائے ہوئے ہیں، ان کے شکار کی نسبت کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا، جو جانور وہ تمہارے لیے پکڑے ہیں وہ تم پر حلال ہیں۔ اس نے کہا، ذبح کر سکوں جب بھی اور ذبح نہ کر سکوں تو بھی، اگرچہ کتے نے کھا لیا ہو تو بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں گو کھا بھی لیا ہو۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میں اپنے تیر کمان سے جو شکار کروں اس کا کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا، اسے بھی تم کھا سکتے ہو۔ پوچھا، اگر زندہ ملے اور میں اسے ذبح کر سکوں تو بھی، اور تیر لگتے ہی مر جائے تو بھی؟ فرمایا، گو وہ تمہیں نظر نہ پڑے اور ڈھونڈنے سے مل جائے تو بھی، بشرطیے کہ اس میں کسی دوسرے شخص کے تیر کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ بوقت ضرورت مجوسیوں کے برتنوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ فرمایا، تم انہیں دھو ڈالو پھر ان میں کھا پی سکتے ہو۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کی دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم نے اپنے کتے کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھوڑا ہو تو تم اس کے شکار کو کھا سکتے ہو، گو اس نے اس میں سے کھا بھی لیا ہو، اور تمہارا ہاتھ جس شکار کو تمہارے لیے لایا ہو اسے بھی تم کھا سکتے ہو۔ ان دونوں احادیث کی سندیں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے، تمہارا سدھایا ہوا کتا جو شکار تمہارے لیے کھیلے تم اسے بھی کھا لو۔ عدی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگرچہ اس نے اس میں سے کھا لیا ہو؟ فرمایا، ہاں پھر بھی۔ ان آثار اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شکاری کتے نے شکار کو گو کھا لیا ہو، تاہم بقیہ شکار شکاری کھا سکتا ہے۔ کتے وغیرہ کے کھائے ہوئے شکار کو حرام نہ کہنے والوں کے یہ دلائل ہیں۔ ایک اور جماعت ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر شکار پکڑتے ہی کھانے بیٹھ گیا تو بقیہ حرام، اور اگر شکار پکڑ کر اپنے مالک کا انتظار کیا اور باوجود خاصی دیر گزر جانے کے اپنے مالک کو نہ پایا اور بھوک کی وجہ سے اسے کھا لیا تو بقیہ حلال۔ پہلی بات پر محمول ہے علی رضی اللہ عنہ والی حدیث، اور دوسری پر محمول ہے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث۔ یہ فرق بھی بہت اچھا ہے، اور اس سے دو صحیح حدیثیں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم کھا لو جن حلال جانوروں کو تمہارے یہ شکاری جانور پکڑ لیں، اور تم نے ان کے چھوڑنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام یاد کر لیا ہو، جیسے کہ عدی رضی اللہ عنہ اور ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ اماموں کی یہ شرط ضروری بتلائی ہے کہ شکار کے لیے کتے کو چھوڑتے وقت اور تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ جمہور کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ اس آیت اور اس حدیث سے مراد جانور کے چھوڑنے کا وقت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے شکاری جانور کو بھیجتے وقت بسم اللہ کہہ لو، ہاں اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت تفسیر طبری کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا یہ فرمانا مروی ہے کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جو نو مسلم ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا بھی ہے یا نہیں، تو کیا ہم اسے کھا لیں؟ فرمایا، تم خود اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اور کھا لو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، جو ایک دیہاتی نے آ کر دو لقمے اس میں سے اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ کہہ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا، تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آ جائے کہہ دے بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، نیز سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ جابر ابن صبح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثنی ابن عبد الرحمن خزاعی کے ساتھ میں نے واسط رامی علاقے کا سفر کیا، ان کی عادت یہ تھی کہ کھانا شروع کرتے وقت تو بسم اللہ کہہ لیتے اور آخری لقمے کے وقت بسم اللہ اولہ وآخرہ کہتے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے امیہ ابن مخشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو کھاتے ہوئے دیکھا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جب وہ آخری پہنچا تو بولا بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا جب تک کہ اس نے بسم اللہ نہ کہہ لی، پھر تو شیطان نے قے کر کے سارا کھانا اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ روایت مسند احمد اور ابو داود کی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جو ایک لڑکی گرتی پڑتی آئی جیسے اسے کوئی دھکے دے رہا ہو، اور آتے ہی اس نے لقمہ اٹھانا چاہا، رسول اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور ایک اعرابی یعنی دیہاتی بھی اسی طرح آیا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا، جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ وہ پہلے تو اس لڑکی کے ہاتھ آیا، تاکہ ہمارا کھانا کھائے، تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ اس عربی کے ساتھ آیا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا۔ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام یاد کر لیا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اے شیطانوں، نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے نہ رات کا کھانا کھانے کی۔ جب وہ گھر میں جاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو وہ پکار دیتا ہے کہ تم نے شباشی کی اور کھانا کھانے کی جگہ پالی۔ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو رسول اللہ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، کھانا سب مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ کہہ لیا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت دی جائے گی۔